بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی شرح کے درس جاری ہے، شرح اسماء اللہ الحسنی. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الکفیل اور الوکیل کی شرح کرتے ہیں. الکفیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النحل آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، عہد کی پاسداری کرو جب تم عہد کرو، اور عہد کو توڑو نہیں، اور قسم کو توڑو نہیں. اس کی تاکید کرنے کے بعد وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم لوگوں نے اللہ تعالی کو کفیل بنا دیا. الکفیل سورۃ النحل آیت نمبر 91. الکفیل کا ترجمہ ہے، الکفیل شہید کو بھی کہتے ہیں، اور شہید کا معنی گواہ ہے. الکفیل حفیظ کو بھی کہتے ہیں، اور حفیظ کا معنی حفاظت کرنے والا. اور الکفیل ضامن کو بھی کہتے ہیں، یعنی ذمہ دار. تو کفیل کی یہ تین معنی ہیں، گواہ، حفاظت کرنے والا اور ذمہ دار. اور اللہ تعالی کے لیے یہ تین معانی جو ہیں ثابت ہیں، الشہید اور الحفیظ. اللہ تعالی کے دو پیارے نام ہیں، پہلے گزر چکے ہیں اور ان ناموں کی شرح کر چکے ہیں. اور الکفیل بمعنی ضامن یا ذمہ دار جو ہے، آج کے درس میں ہم یہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالی نے پوری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالی نے خود اس مخلوقات کی خیر خواہی کا ذمہ لیا ہے. اللہ تعالی ضامن ہے پوری مخلوقات میں، جو بھی خیر موجود ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی دوسری ذات دینے والی نہیں. اور پوری دنیا میں جتنی بھی شر موجود ہے، اس شر سے حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حقیقتاً. تو اللہ تعالیٰ کفیل ہیں، ساری کی ساری مخلوقات کی حاجتیں اور ضروریات کا کفیل اور ضامن ہے اور ذمہ دار ہے. مخلوق کی حاجت، جیسے کہ مخلوق خود مختلف ہے، مخلوق کی حاجت ضروریات بھی مختلف ہیں. اب ایک پودے کی ضرورت کو دیکھیں، زندہ رہنے کے لیے، اس کے بڑھنے کے لیے، نشو نما کے لیے، اور ایک بچوں کو بھی دیکھ لیں. اب جو ضرورت پودے کی ہے وہ پودے کو مل رہی ہے، جو ضرورت بچوں کی بچوں کو مل رہی ہے. اس پودے کے اندر وہ سسٹم پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس پودے کی بقا کے لیے آسان ہو، اور اس بچے میں وہ سسٹم پیدا کر لیا جو اس کے بقا کے لیے آسان ہو، پھر اس پودے کو بھی غذا فراہم کی ہے، اس بچوں کو بھی غذا فراہم کی ہے. حقیقتاً یہ پودا بھی محتاج ہے، یہ بچہ بھی محتاج ہے. اگر پودے کی حاجت بچوں کو مل جائے اور بچے کے ہر پودے کو مل جائے تو دونوں کی بقا جو ہے ناممکن ہو جائے. وہ کون سی ذات ہے جو پودے کے بھی کفیل ہے اور بچے کے بھی کفیل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کفیل ہے. پھر یہ رزق دیتا کون ہے؟ یہ حاجتیں پوری کرتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کی دوسری ذات ہے جس نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے؟ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو پھر اس پورے کائنات کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات کا تصور کا امکان ہی نہیں. اسے یاد رکھیں، یہ جو ایک غلط عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء ہی ذمہ دار ہیں، یا اولیاء ہی رزق دیتے ہیں، یا اولیاء ہی اولاد دیتے ہیں، یہ باطل نظریہ ہے اور باطل عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے. یہ کفیل تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی رزق دیتا ہے. اگر ان اولیاء نے پیدا کیا ہوتا تب جن چیزوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے پھر کفیل بھی یہی ہوتے. اسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا کس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو؟ پھر تو یہ سوال کرتے اللہ تعالیٰ، پھر وہ اپنی زبان سے اقرار کرتے اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جب پیدا کیا تھا کوئی شریک تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کوئی شریک بھی نہیں تھا، اور کافر بھی اس کو اقرار کرتے کوئی بھی شریک نہیں تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو رزق فراہم کیا ہے، یعنی رزق کو پیدا کرنا، پھر اس مخلوق کے موافق پیدا کرنا، پھر اس کو مخلوق تک پہنچانا، اور مخلوق نے پھر ایسا سسٹم قائم کر جو اس سے فائدہ اٹھا سکے، یہ سارا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں جو ان چیزوں پر قادر ہے، تو پھر محض کفیل ایک ہی ذات رہ جاتی، وہ اللہ تعالیٰ الکفیل. اس میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 2291 سیدنا ابو ہریرہ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے ایک دوسرے بنی اسرائیل میں سے شخص سے ادھار مانگا، اور ادھار جو مانگا تھا 1000 دینار، ایک دینار 100 درہم کا ہوتا ہے. 1000 دینار یعنی 1,00,000 درہم، یعنی 1,00,000 ریال سمجھ لیں آپ. فقال، تو جس سے وہ مانگ رہا تھا اس شخص نے کہا، اتنی بالشہداء اشہدہم، کوئی گواہ ہے آپ کا تو گواہ لے کے آؤ، میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں، گواہ تو ہونا چاہیے نا، پھر مجھے واپس نہ کرو. ادھار لینے والے نے کہا، کفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے، میرے ساتھ کوئی ہے نہیں، میں اکیلا ہوں، کہاں سے گواہ لے کے ہوں، اور اس جگہ پہ کوئی مجھے جاننے والا بھی نہیں، پیسوں کی مجھے ضرورت ہے. کفا باللہ شہیدا، ایمان یقین. قال، دوسرے نے کہا، قرض دینے والے نے، فتنی بالکفیل، چلو تمہارا کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ضامن تو لے کے نا، کفیل ضامن تو لے کے ہو نا، ذمہ دار تو لے کے ہو، اگر آپ نہ دیں میں ضامن سے تو لے لوں نا. قال کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہے. قال صدقت، اب دیکھیں سبحان اللہ، قرض دینے والے نے کہا صدقت، تم سچے ہو، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی گواہ ہے اور کوئی ضامن ہے، کوئی کفیل ہے. فدفعها الیہ علی اجل مسمی، پیسے دے دیے. کتنے دیے؟ 1000 دینار، 1,00,000 ریال، تصور کرے ذرا، دے دیے. تو اس شخص نے پیسے لیے اور سفر کیا، بیچ میں سمندر تھا، اپنی جگہ پہ گیا، تجارت کرتا رہا. جب وقت آیا واپس پیسے کرنے کا، تو سمندر کی طرف گیا، دوبارہ سمندر کے سفر کر کے جائے گا نا، بیچ میں سمندر ہے، تو کہا طوفان آیا ہوا تھا، واپس جا نہیں سکتا، اور کوئی طوفان کی ڈر سے کوئی کشتی، کوئی آگ بوٹ، کوئی نظر نہیں آ رہا، اس وقت سب رک گئے. تو اس شخص نے کیا کیا؟ دیکھیں ایمان، دیکھیں ابتدا میں ایمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا نہ تو گواہ ہے اور نہ ہی کوئی کفیل ہے، نہ کوئی ضامن ہے. اب دیکھیں ایمان کیا کرتا ہے. جب ایمان کی مٹھاس دل میں ہو کسی مومن کے، تو یہ ایمان اسے کیا کرواتا ہے؟ یہ عقل حیران ہو جاتی ہیں، اور جب عقل کام نہیں کرتی تو پھر ایمان کام کرتا ہے. اسے لکڑی لی بڑی سی، اور اس لکڑی کی اندر سے سوراخ کر دیا، اندر سے کھوکھلا کر دیا. 1000 دینار لیے، پورا جو قرض تھا لکڑی میں ڈال دیے، اس کو بند کر کے سیل کر دیا، اور لکڑی کو پانی میں ڈال دیا. فقال، دیکھیں دعا کیا کرتے، اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا 1000 دینار فسالني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسالني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. يا الله تعالى، اب لکڑی ڈال رہا ہے اور دعا یہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے 1000 دینار ادھار لیا تھا، اس نے مجھ سے کفیل مانگا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی بہتر کفیل ہے، بہتر ضامن ہے. مجھ سے گواہ مانگا، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی بہتر گواہ ہے. تو وہ راضی ہو گئے. وَإِنِّي جَهِدْتُ ان اجد مركبا ابعث اليه الذي له فلم اقدر. اللہ تو یہ بھی جانتا ہے میں نے بڑی جدوجہد کی، کوئی مجھے آگ بوڑ، کوئی کشتی، کوئی ذریعہ مل جائے تاکہ میں اس شخص تک پہنچ جاؤں، لیکن میں اس پر قادر نہ تھا، میں اس پر قادر نہیں ہوں اور میں اس سے عاجز ہوں. وانی استودعک، اللہ تعالی میں یہ پیسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی کفیل ہے، تو ہی ضامن ہے، اور تو ہی گواہ ہے، یہ تیرے ہی حوالے ہیں. اور پانی میں ڈال دیے. سمندر جو ہے وہ لکڑی کو لیتا گیا لیتا گیا، دوسرے کنارے لکڑی پہنچ گئی. اب وہاں سے جس شخص کو ضرورت تھی وہ تو منتظر تھا، 1000 دینار تھا، اس کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ضامن بنائے، مومن ہے نا، تو مومن ہو تو امتحان مومن سے ہوگا. ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے، مومن ہے کافی ہے نہیں، اس کا کافی امتحان ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے. اچھا، تو چلا گیا سمندر کے کنارے، انتظار کر رہا ہے کیونکہ کوئی آگ بھوٹ آئے اور وہ شخص اس کو پیسہ دے دے. تو شام تک رہا، کوئی شخص نہیں آیا. دیکھا لکڑی پڑی ہے، سوچا لکڑی لے جاتا ہوں، چلو آج کا چولہا جل جائے گا. لکڑی چنانچہ لے گیا، اور جب گھر پہنچے لکڑی کو کاٹا تو اس میں سے پیسے نکلے. اس میں ایک خط بھی لکھا ہوا تھا کہ فلان کی طرف سے فلان شخص کو یہ 1000 دینار جو ادھار لیا تھا فلان وقت میں، یہ واپس کر رہا ہوں. اس نے وہ خط دیکھا اور وہ پیسے لے لیے، اس کو پیسے مل گئے. اچھا، اس شخص کو دیکھے جس نے پیسے بھیج دیے، جو ہی اسے آگ بوٹ ملی، کشتی ملی، سوار ہو کے فوراً چلا گیا اس کے پاس اور 1000 دینار دوسرا لیا اور اس شخص کے پاس پہنچ گیا. تو شخص نے کہا آپ نے اس سے پہلے کچھ بھیجا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی آگ بوٹ نہیں ملی جس سے میں سفر کر کے آتا آپ کو دیتا. اس نے کہا میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا. اس نے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی سواری نہیں ملی، میں سوار ہوتا تو آپ کے پاس آتا. تو اس شخص نے کہا قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. جو کچھ تو نے اس لکڑی میں ڈال کے اللہ کے حوالے کیا اللہ نے پہنچا دیا. فانصرف بالف دینار راشدن, یہ جو تمہارے ہزار دم دوسرے لے کے آئے ہو نا یہ تم لے جاؤ واپس, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے میرا حق مل گیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں ہم صحابہ جو ہے ہم پریشان ہو گئے تھے, ان دونوں سے بہتر کون ہے؟ صحابہ کرام پریشان ہو گئے. وہ شخص بہتر ہے جس نے ایک ہزار پہلے بھیجا اور پھر دوسرا ہزار بھی ساتھ لے کے آیا, یعنی لیے تو ایک ہزار دینار تھے, اللہ کو گواہ بنایا تو دو بھی دینے کے لیے تیار ہے, یہ ایمان ہے. یا وہ شخص جس کو پیسے مل گئے تھے اور اس سے زیادہ وہ لے سکتا تھا, اس کو کیا ثبوت ہے کہ پیسے مل گئے؟ حق تو اس کا باقی تھا کہ نہیں؟ لیکن اس کا ایمان دیکھیں, جو تو نے بھیجے ہے مجھے مل گیا ہے. اللہ اکبر. تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو کفیل بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا ہے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. وہ شخص کبھی ضائع نہیں ہو سکتا, اس شخص کے معاملات ہمیشہ درست رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کبھی تنگی ہے کبھی کوشادگی, یہ تو امتحان ہے, لیکن اس شخص کی یہ ایمان, اس شخص کی یہ حالت اور اس شخص کے یہ جذبہ سب ضائع ہو جائے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نام آج کے دوسرا نام الوکیل. الوکیل کا معنی تین معنی ہے, الحسیب کا معنی بھی ہے اور الکافی کا معنی بھی ہے اور الکفیل کا بھی معنی ہے. الوکیل تینوں کا مجموعہ ہے, ہم پڑھ چکے ہیں الحسیب اور الکافی پیچھے درس میں پڑھ چکے تھے اور آج کے درس میں ہم نے الکفیل پڑھا ہے. تو الحسیب الکافی اور الکفیل کو ملا کر الوکیل بنتا ہے. اور الوکیل کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. تو الوکیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے. الوکیل کے دو معنی ہیں, ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے. جو عام معنی ہے اس کی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 102, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو علی کل شیء وکیل, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وکیل ہے. کل شیء یہ عام معنی ہے. اور یہ معنی ہے کفیل کا, جو عام معنی ہے وکیل کا وہی معنی ہے جو کفیل کا بیان کیا تھا میں نے, کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے, اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی حفاظت کرتا ہے, ساری مخلوق کے ذمہ دار ہے, اللہ تعالیٰ واحد ضامن ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا پوری دنیا میں پوری کائنات میں کوئی بھی دوسری ذات نہیں جو اپنی مخلوق کی خیر خواہ ہے, اپنی مخلوق کے رازق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والے, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. اور خاص معنی کی دلیل یہی آیت جو ابھی میں نے بیان کی ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فزادهم ایمانا فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جنگ احد کے بعد صحابہ کرام کو کافی تکلیفیں پہنچی, 70 صحابہ کو شہید کیا گیا اور ان کا مسلح بھی کیا گیا, مسلح یعنی قتل کرنے کے بعد, شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, پیٹ چاک کر دیا, آنکھیں نکال دی گئیں, ناک کاٹ دی, کان کاٹ دی, زبان کاٹ دی, کافی تکلیف پہنچی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اور قریش جو ہے وہ واپس چلی گئی. اب واپس جاتے جاتے ان کو خیال آیا, ارے ہم تو جیتی ہوئی جنگ بھی ہار آئے ہیں. وہ کیسے؟ جنگ احد میں ہم غالب تھے لیکن مدینہ کو فتح تو کیا نہیں ہم نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال پھر حملہ کر سکتے ہیں, جو جنگ بدر میں ہوا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. یوں کرتے واپس چلتے ہیں اور دوبارہ حملہ کرتے ہیں. انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا. جب خبر ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہ وہ دوبارہ سے تیاری کر رہے ہیں آنے کی, تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا, الذین قال لهم الناس, جن لوگوں سے یعنی صحابہ کرام سے لوگوں نے کہا, جو قافلہ وہاں سے آ رہا تھا مکہ سے مدینہ کی طرف, انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, قد جمعوا لکم, اب اور مزید تیاری کر کے آ رہے ہیں. صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ زخم, کمزوری اور زخم لگے ہوئے تو کافی تکلیف کی حالت تھی, اور نفسیاتی مسئلہ بھی بہت بڑا تھا کیونکہ اپنے پیارے جو ہے ان کی یہ حالت تھی. اس کے باوجود بھی دیکھیں فخشوہم, اب وہ تیار ہو کہہ رہے ہیں اب تمہیں ڈرنا چاہیے, کہنے والا نے کہہ دیا, اب ان کا ایمان دیکھیں, فزادہم ایمانا, ایمان میں زیادتی ہوئی, مضبوطی ہوئی, وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہتے ہیں حسب اللہ ونعم الوکیل, اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں لکھا ہے ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں, جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے. ایک ایمان ہے, جذبہ, فزادہم ایمانا, جب ایمان زیادہ ہوتا ہے نا پھر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر, اللہ تعالیٰ سے امید, رغبت, رحبت, محبت, خوف, جتنی اعمال قلبیہ ہیں دل کے جو اعمال سارے مضبوط ہوتے ہیں جب ایمان بڑھتا ہے. ایمان بنیاد ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4563 میں, 4563, سید عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حسب اللہ ونعم الوکیل, یہ جو جملہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ کہا, یہ جملہ کہا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ سے لڑنے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو. یہ خبر سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قصہ معروف ہے, مشہور ہے, جب ان کے والد نے, اور آزر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد تھا, بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ والد نہ تھے کیونکہ کافر کا بیٹا کبھی بھی نبی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان, یا ابتی, اے میرے والد, اے میرے باپ, عربی زبان واضح ہے, اور ابتی باپ ہو کہتے ہیں, والد کو کہتے ہیں, چاچا کو نہیں کہتے. بعض صوفی حضرات یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابتی کا معنی یہاں پہ تایا ہے یا چاچا ہے, کہ اس کو بھی والد کا درجہ دیا جاتا ہے, لیکن حق اور سچ بات یہ ہے جیسے کہ مفسرین کا قول ہے کہ ابتی آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کافر باپ کا بیٹا نبی, اور نبی کا بیٹا کافر. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا کہ نہیں؟ ایک بیٹا کافر تھا, کفر پہ مرا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. نہ تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی قصور ہے کہ ان کا باپ کافر تھا, اور نہ ہی نوح علیہ السلام کا قصور ان کا بیٹا کافر تھا. جدوجہد دونوں نے کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز سے, نرمی کے ساتھ, پیار سے, محبت سے, حکمت عملی سے, شرعی دلیل, عقلی دلیل سے, ہر طریقے سے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی, نہ سمجھے, کفر پر وفات ہوئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال توحید کی دعوت دی, سننے والے میں سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا, بیٹے نے نہیں سنا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتوں کو توڑا تو ان کے باپ نے کہا اب اس کو ہم سخت سے سخت سزا دیتے, کیونکہ وہی سردار تھا اپنے قوم کا. منجنیق میں ڈالا گیا اور آگ سلگائی گئی, پورے ایک مہینہ آگ جلتی رہی. آپ تصور کریں کتنی سخت اور عذاب علیم والی آگ ہوگی. وہ یہ کہتے تھے جس نے ہمارے بتوں کو توڑا, معبودوں کو توڑا, اس کو ہم صرف منہ قتل کریں گے, پھانسی دیں گے, گردن اتاریں گے, تو کہ کوئی سزا نہیں ہے. ہم اس کو سخت سے سخت سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ دوسروں کے لیے عبرت ہونا چاہیے. تو چنانچہ قریب تو نہیں جا سکتے تھے نا, کہتے اگر پرندہ اوپر سے گزرتا سیک سے پرندہ بھی مر جاتا, اتنی سیک تھی آگ کی. تو منجنیق میں بٹھایا اور دور سے, منجنیق وہ آلہ ہوتا جس سے گولے پھینکے جاتے دور سے دشمنوں پہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو رسیا باندھ کے بٹھا دیا اور آگ کی طرف پھینک دیا. اب راستے میں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مدد کی ضرورت ہے, اب سامنے موت ہے, آگ ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ضروری مدد کی ضرورت ہے, آپ سے نہیں مجھے. اللہ تو مدد کرنا چاہتا ہے تو مجھے ضرورت ہے, آپ سے مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور فوراً ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں, یہ جملہ پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کہنا تھا اللہ تعالی نے حکم دیا آگ کو, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وہی آگ, وہی آگ کے شعلے, باہر والے سیک سے پریشان ہیں, آگ کے اندر جانے والے شخص جو ہیں ان کے لیے یہ آگ بردا وسلاما ہو گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں جا کر ہی سجدے میں گر گئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یاد رکھے ایک قاعدہ ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کوئی مشکل ہو, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا شر کا اندیشہ ہو, دشمن کا غلبہ ہو, جادو یا بد نظر کا خدشہ ہو, یا بیماری کا خطرہ ہو. آج کل ڈینگی پھیلا ہوا نا پاکستان میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ان کو بھی اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے, اور مریضوں کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. یا کسی آفت کا ڈر ہو, جیسے کہ سیلاب زدگان ہے, اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے. یا بد امنی و دہشت گردی کا خوف ہو, یا ظلم و زیادتی کا عروج ہو, تو آپ کی زبان پر یہ دعا ہونی چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ قاعدہ ہے. جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا, اللہ تعالیٰ اس کا ضامن, اس کا ذمہ دار ہے. جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا, جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کرتا ہے, اس کی حفاظت بھی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی بھی پیدا کرتا ہے, مشکل سے مشکل وقت میں بھی. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, آپ یہ دعا پڑھ کے دیکھیں مصیبت کے وقت, بشرطے کہ دعا دل سے نکلنی چاہیے, زبان سے نہیں, ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ. مدد کہاں سے آتی ہے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا, کہاں سے یہ مشکل آسان ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, چار لفظ ہیں, مشکل ہیں. اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کرنا بڑی بات ہے, صرف ایمان والے ہی یہ عمل کر سکتے ہیں, اور ابتدان امتحان نہیں. مصیبت آئی ہے, ہر ہیلا کر چکے ہیں, ہر طرف سے پریشان, پھر کہتے ہیں اب اللہ کے حوالے. نہیں نہیں, ابتدان سب سے پہلے. ہم دنیا میں آئے ہیں, پریشانیاں مصیبتیں ہر طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے, کوئی شخص یہ نہ کہے میں پریشان نہیں ہوں، ہم دنیا میں ہیں تو ہم پریشان بھی رہیں گے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں، تکلیف میں، کبد میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں. ایک مصیبت کی دوسری آئی، ایک پریشانی کی دوسری آئی، یہ تو رہے گا. یہ دنیا کا ایک بنیادی حصہ ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ مصیبت نے آنا ہے اور ہم بچ بھی نہیں سکتے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بچہ بیمار ہوا، مصیبت ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، ڈاکٹر کو ہدایت ہے میرے بچے جلدی سے ٹھیک ہونا چاہیے، اس کا بخار تیز ہے، اسے بخار فوراً ٹھیک ہونا چاہیے، مہنگے سے مہنگے انجیکشن لگا کوئی حرج نہیں ہے، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب کیا گن رہے ہیں؟ شفا اسی کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اسے شفا دینی ہے؟ اور یہ تو بات کی باتیں تھی، اصل بات کیوں بھول گئے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ارے ہم تو مومن ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثین تان کے کہتے ہیں. اچھا کافر کا بیٹا بیمار ہوا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کون ہے؟ نہ تو رب کو پہچانتا ہے جس کی طرف اپنے آپ کو، جس کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، وہ نہیں جانتا نا کسی کو. ارے مومن کے لیے بھی وہی راستہ ہے جو یہ بدکار اور کافر لوگ کرتے ہیں؟ یہ فرق تو ہونا چاہیے نا. پریشان مومن بھی ہے، پریشان کافر بھی ہے، کیا دونوں ایک جیسا عمل کریں؟ دونوں زندگی کا ایک ہی طرز عمل ہے؟ تو پھر یہ ایمان، اتنی ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کر جو دبا دیا ہے کہ آج جب پریشانی ہوتی ہے تو جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ارے ابتدان کیوں نہیں کہا؟ یہی تو امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھیں بیمار بھی مر رہا ہے، تندرست بھی مر رہا ہے، تو موت کوئی مشکل نہیں ہے، ہم دنیا میں ہیں تو مر بھی جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی بس زندگی گزارنی ہے، تو تمہیں کس نے کہا تم نے مرنا ہے؟ زندگی تو جتنی لکھی وہی ملے گی نا. کسی کو کوئی شک ہے کہ اپنے وقت سے پہلے مرے گا؟ کوئی بھی مسلمان شک کر سکتا ہے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آتا ہے، موت آتی ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا. اور موت کا فرشتہ ایسا ہے کہ دل میں رحم ہے ہی نہیں، کوئی رحم نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے یفعلون ما یؤمرون، بس ایک چیز جانتا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے اس کے لوگ قبض کریں وہ فوراً قبض کرے گا. یہ نہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے دودھ پی رہا ہے، ماں کی روح قبض کرنی ہے، بچہ اکیلا ہے کوئی بھی دودھ دینے والا نہیں، فرشتہ روح قبض کر لے گا. اس بچے کا کون ہے؟ وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. ماں کے پیٹ کے اندر کس نے خوراک پہنچائی ہے؟ جو ماں کے پیٹ کے اندر خون سے خوراک پہنچا سکتا ہے وہ اس دنیا میں آ کے ماں کے بغیر بھی خوراک دے سکتا ہے. تو یاد رکھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو سمجھ لیں. اور آج سے سب سے پہلا علاج مشکل کا، مصیبت کا، پریشانی کا، آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے. کوئی خبر ملی ہے بری، فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ چیخنا یا چلانا یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے زندگی کا. چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ مصیبت ٹل جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، رونے سے پریشانی ختم ہو جائے گی، پریشان ہونے سے پریشانی دگنی تو ہو سکتی ہے، کم ہو جائے گی، لیکن انا للہ وانا الیہ راجعون، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہاں سے کہہ کے دیکھیں اور سینے میں ٹھنڈک محسوس کر کے دیکھیں، اگر اس مصیبت میں کوئی نجات کا ذریعہ ہے، کوئی آسانی کا پہلو ہے، تو ان الفاظوں سے ضرور آپ کو ملے گا. اور اگر نہیں ہے، اس مصیبت مصیبت ہی ہے، موت ہے یا کوئی اور مشکل ہے، تو پھر جب انسان یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اسی میں میری خیر تھی، اسی میں ہی میری خیر تھی. انسان جب دعا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا پوری نہیں ہوتی تو پھر مومن پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہے دعا عبادت ہے، میں نے عبادت اللہ تعالیٰ سے کی ہے، نمبر ایک اس کا اجر ضرور ملے گا مجھے، نمبر دو جس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان دعا کرتے تو تین میں سے ایک اسے ضرور ملتا ہے، نمبر ایک، یا تو اس کی دعا قبول ہوتی دنیا میں، یہ اس کا مقصد تھا پورا ہوا، یا کوئی دوسرے اس سے بڑھ کر مصیبت تھی، وہ مانگ کچھ اور رہا تھا چھوٹی چیز، اللہ تعالیٰ اس بڑی مصیبت کو اس دعا کی وجہ سے اس کو روک دیا، تو اور بہتر اور فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اسے زیادہ فائدہ ہوا جو وہ چاہتا تھا، یا دنیا میں کچھ اسے ملے گا نہیں، آخرت میں اس کے نام اعمال میں یہ دعا عمل صالح بن کر رہے گی، جہاں پر ایک ایک ذرہ برابر بھی نیک عمل کی ضرورت ہوگی، محتاجی ہوگی، وہاں پر یہ دعائیں جو ہیں آپ کے نام اعمال میں اعمال صالحہ بن جائے گی. ایک روایت میں ہے، جب انسان یہ دیکھے گا کہ اتنی اعمال تو کیے نہیں ہیں، کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو وہ تمنا کرے کاش دنیا میں کوئی دعائیں قبول نہ ہوتی میری، کیونکہ وہ وقت بہت مشکل وقت ہے. دنیا میں جتنی پریشانیاں وقتی طور پہ ہیں، مریں گے جان چھوٹ گئی نا، کئی مسکین کو دیکھیں، فقراء کو دیکھ لیں آپ، یا کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھیں جو موذی بیماری مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ان کو شفا عطا فرمائے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے موت آئے گی جان چھوٹ جائے گی. تو دنیا میں موت تو ہے نا، جان چھوٹ جائے گی، آخرت میں موت کہاں ہے؟ یا ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہے، یا ہمیشہ کی زندگی جہنم میں ہے، بیچ کا راستہ نہیں ہے. تو وہ عذاب عذاب علیم ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے، یہ عذاب وقتی طور پہ عذاب ہے. تو یاد رکھیں، اللہ تعالی کی طرف اپنے آپ کو حوالے کرنا، اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ہم اس فرض کو پتہ نہیں کیسے بھول چکے ہیں. ہمارے لیے نماز تو فرض ہے، زکات بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ مستطیع کے لیے، والدین فرما برداری بھی فرض ہے، بہت سارے فرائض ہم جانتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ کرنا فرض نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں اور بھروسہ اللہ تعالی پہ نہیں کرتے، زکات دیتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کمزور ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایمان کمزور ہے. یاد رکھیں، جتنی بھی یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں، اللہ پہ توکل ہے، بھروسہ ہے، ڈر ہے، امید ہے، خوف ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری، یہ ساری کے ساتھ دل کے اعمال ہیں، اور دل کے اعمال کو مضبوط کرتا ہے ایمان. ایمان زیادہ فزادہم ایمانا کیوں فرمایا؟ بعد میں حسب الوکیل بعد میں ہے، پہلے کیا فزادہم ایمانا، جب ایمان زیادہ ہے، بلند ہے، مضبوط ہے، تو پھر بھروسہ بھی مضبوط ہے اللہ تعالیٰ پہ. یہی وجہ کہ صحابہ کرم زندگی دیکھیں آپ، جب ایمان بلندیوں پہ تھا تو توکل بھی مضبوط تھا، گہرا تھا، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے تھے. دنیا ملی نہیں ملی، تھوڑی ملی زیادہ ملی، کوئی پرواہ نہیں، قربانی دینا جانتے تھے، دینا جانتے تھے، لینا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی انہیں، کچھ مل گیا کھانے کو، کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا. توکل ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان بلندیوں کو چھو رہا ہے، پہاڑ تھے ایمان کے. وہی قرآن آج موجود ہے، وہی حدیث آج موجود ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے حدیث کے علم کو محفوظ کیا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا، اور اس پورے دین کی حفاظت کی ہے. تو آج ہم کیوں کمزور ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور، توکل کمزور، ڈر میں بھی کمزوری ہے. سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کوئی مسلمان کہتے ہیں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں میں؟ سب کہتے ہیں. اسی مسلمان سے پوچھیں، آج با جماعت فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی تو پھر ڈر کہاں ہے؟ ڈر میں کمزوری ہے کہ نہیں؟ اگر حقیقتاً ڈر ہوتا، جیسے کہ ڈر کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھتے. اگر نیند نہ بھی آئے پورے دن، بعض لوگ کہتے ہیں صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے تو نیند پھر نہیں آتی ہمیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ نیند کی فکر نہیں کرتے، ان کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی کیسے ہو سکتا ہے، بس ایک مشن ہے. واللہ ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو 24 گھنٹوں میں سے 2 یا 3 گھنٹے سوتے ہیں بس، اور اللہ تعالیٰ نے وہ رونق ان کی زندگی میں دی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نیند جو ہے، نیند یہ سکون کا ایک ذریعہ سبب ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو ایک سبب بنا ہے آرام کا. نیند میں آرام نہیں ہے، اگر نیند میں آرام ہوتا تو جو جتنا زیادہ سوتا اتنا زیادہ آرام ملتا. آپ 12 گھنٹے سوئے، آپ کی اپنی حالت دیکھیں کیسے ہو جاتی ہے. 14 گھنٹے سوئے پھر حالت دیکھیں. جو 20 گھنٹے سوتے ہیں، کمر میں درد، سر میں درد، جسم میں درد، کیا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نیند میں آرام نہیں. نیند جو ہے وہ آرام کا ایک ذریعہ ضرور، سبب ضرور ہے. تو جو نماز کو قربان کر دیتے ہیں نیند پہ، اللہ تعالیٰ کی زندگی سے سکون نکال دیتا ہے. یاد رکھیں، نماز جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، جسم کی راحت ہے. صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صرف صحابہ کرام کے لیے، ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیا دوسری نماز تھی یا دوسری نماز ہے؟ فرق کیا ہے؟ ہمارے لیے نماز بوجھ نظر آتی ہے، ان کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں تھی؟ یہ ایمان کی بات ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر نماز بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. پھر زکات دیتے ہوئے بھی ہر مسلمان آگے بڑھتا ہے، چھپاتے نہیں ہیں. یا زکات کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں زکات ہوتی کیا ہے؟ کتنے مسلمان زکات دیتے ہیں؟ ایک سٹڈی کی تھی کسی نے، انہوں نے دیکھا کہ جو اثاثے ہیں مسلمانوں کے، اندازہ لگایا اس نے. اس نے کہا اگر 2.5% 2.5% ان کی زکات نکال لی جائے تو صرف اسلامی ممالک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے غربت مٹ جائے. ذرا غور کریں، پوری دنیا سے غربت مٹ سکتی ہے اگر یہ سارے مسلمان مل کے زکات دے دیں. زکات نہیں دے، زکات کیوں نہیں دے؟ کیونکہ سود کھاتے ہیں. سود اور زکات دونوں ایک جگہ پہ مومن ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہے. ابھی رمضان گزر روزہ رکھا ہم نے، روزے میں گالی دی کہ نہیں دی، غیبت کی کہ نہیں کی، چغل خوری تھی کہ نہیں تھی، تو یہ روزہ کیسے تھا؟ ظلم ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، نمیمت ہے، کون سے برے اعمال ہم نے روزے میں نہیں کیے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائی. ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو میں نے ابتدا میں کہا تھا، تو اس مسلمان مومن سے ایسے عمل کرواتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. اور قصہ میں نے ابھی بتایا تھا، بن اسرائیل کے وہ دو ساتھی جو ہیں، 1,00,000 ریال کون دیتا ہے ادھار پہ بغیر گواہ کے اور بغیر ضامن کے؟ جب اللہ کو گواہ بنایا اور ضامن بنایا اس نے دے دیے واپس. اور دینے والے جب گواہ بنایا تو جھوٹ بولا تھا کیا؟ اگر جھوٹ بولتا تو کتنی عرصہ کھاتا؟ 1,00,000 ریال کھا جاتا نا. لیکن موت کے بعد اللہ کو جواب کیا دیتا؟ مرنا تو تھا، دنیا کو بھی چھوڑنا تھا، کیا جواب دیتا؟ لیکن اس کا ایمان دیکھیں، مشکل وقت میں بھی واپس کیے. اور یہ بھی ایمان دیکھیں کہ ڈبل بھی دینے کے لیے تیار تھا، اگر وہ پیسے نہ بھی ملتے تو پیسے وہ اپنے ساتھ لے کے گیا ہے. یہ ایمان ہے. اور یاد رکھیں توکل جو ہے کا معنی ہے، توکل کا معنی ہے کہ اپنے سارے کے سارے جو معاملات ہیں ایک واحد اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. جانتے ہیں سارے معاملات کیا ہیں؟ صحابہ کرام کا اگر تسمہ ٹوٹ جاتا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تسمے کی قیمت کیا ہے؟ لیکن دل کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے. اور توکل کا جو اصل ہے شریعت میں وہ ایسا ہے جیسا کہ جسم کا سر ہے. جسم ہے، اس کا سر بھی تو ہوتا ہے نا. اب جسم بغیر سر کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیا بقا ہے اس کی؟ اور جو مسلمان توکل نہیں جانتے وہ صرف جسد ہے بغیر سر کے ہیں، مردے انسان ہیں، کیا زندگی ہے ان کی؟ ہر چیز پہ بھروسہ کر کے دیکھا سوائے اللہ تعالیٰ کے. عجب سی بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیں آپ کو بھائی پہ بھی بھروسہ ہے، بیوی پہ بھی بھروسہ ہے، والدین پہ بھی بھروسہ ہے، دوستوں پر بھی بھروسہ ہے، اولاد پر بھی بھروسہ ہے، ہونا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں کہتا اللہ پہ بھروسہ تو ہے لیکن نظر کیوں نہیں آتا پھر؟ اس لیے اللہ یہ امتحان دے، مصیبت آئی تاکہ آپ کے جو دل کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں وہ آپ ظاہر کر دیں. زبان کا قول دعویٰ ہے، مصیبت آئی جس نے کہا حسب اللہ ونعم الوکیل ان اللہ علیہ راجعون، وہ سچا ہے. اور جس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، جو سفارش لیے ڈھونڈ رہا ہے کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، پھر سفارش ڈھونڈو، پھر دوسرا کام جو بھی کرنا ہے کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج نہ کرو، بیمار ہے بس پڑھتا رہے، اللہ کا ورد کرتا رہے، وہ بیماری میں تڑپتا رہے، یہ نہیں کہہ رہا میں. میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے شفا دے، پھر جاؤ ڈاکٹر کے پاس. یہ حق توکل ہے. اور توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل کی حقیقت ہے، توکل بھی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے، اور توکل کی حقیقت ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، سورة ہود آیت نمبر 23 میں فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر توکل کرو. تو توکل کی حقیقت دل کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، توحید عبادت کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور توکل کی فضیلت اس آیت کریمہ میں بیان کر چکا ہوں. حسب اللہ ونعم الوکیل، جس نے بھی اسے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، دل سے، صرف زبان سے نہیں، دل سے اس کا ذکر کیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور بھی کرتا ہے اور اس کے دل میں سکون بھی، اطمینان بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس کی زندگی بھی آسان کر دیتا ہے. اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس کی زندگی آسان ہو، جس کو دنیا میں سکون ہو اور اطمینان ہو، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اس خیر سے محروم کبھی نہیں کرے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.